سوال ذرا سا طویل ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کریں یا گھر بنائیں، اور پلاٹ ہیں اور زمین ہے، اور کسی مفتی صاحب سے دریافت کیا ہے تو مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ پلاٹ بیچ دیں اور حج کریں۔ بھیا مسئلہ تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے کہا، وہ کہانی ایسے ہی لکھا ہے اور ان کے فتوے کی تردید نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ نے چونکہ ہم سے پوچھا ہے تو ہم آپ کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ حج کو مؤخر کریں، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اس وقت ضرور کریں، فی الحال گھر بنا۔ ہمارا وقت ایسا نہیں ہے کہ فقہ اور شریعت کی ان تمام باتوں پر عمل کر سکے جو چیزیں فقہا نے کتابوں میں لکھی۔ معاشی حالات بہت خراب ہیں اور لوگ کفر کی طرف چل پڑے، اور عوام میں آ کے آپ بیٹھیں تو معیشت نے عوام میں دین کی کوئی سطح نہیں رہنے دی۔ کتنے گھنٹے وہ محنت اور مزدوری کرے، کتنے گھنٹے وہ اپنی اولاد کو دے، اور رہی صحیح کثر معیشت کی اس موجودہ دور نے پوری کر دی۔ 100 روپے کی چیز 150 روپے پہ پہنچ گئی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی مثالوں کی بھی غالباً ضرورت نہیں ہے۔ گھر بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھروں کے متعلق یہ بتا دیا تھا کہ یہ آگ لگائے جانے کے قابل ہیں، اس کے باوجود صرف ارادے کا اظہار فرمایا، آگ نہیں لگائی۔ اور حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسد معاذ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں یہ سبق دیا کہ ایک گھر اور ایک سواری، اور گھر میں ایک خادم یا خادمہ، اور کپڑے، اور سونے کے لیے بستر، یہ سب چیزیں انسان کی بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ تو اگر آپ گھر نہیں بنائیں گے تو آپ بچوں کا اور اپنا ایک بنیادی حق ضائع کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دور میں قرض کا کوئی نظام ایسا باقی نہیں رہا جس پہ سود نہ آ گیا ہو، تو سود پہ قرض بھی نہ لے، اگر سود پہ لے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حد چھوڑ دینے کا گناہ اس سے کم ہے۔ تو آدمی جائے کہاں، عملاً زندگی میں آ کے بیٹھے نا مفتیانِ کرام، تو پتا چلے کہ حضرت ہو کیا رہا ہے، اور معاشرہ کس سطح کی فقر اور فاقہ پہ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی قوم ہے تو اس کی تمام تر صلاحیتیں پوری نسل کی ضائع ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح میں ان بچوں کو پال لوں، اس خوف اور ڈر سے آہستہ آہستہ شادی نہ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو اخلاقی مسائل پیدا ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے پرندہ بٹیرا، عربوں میں بٹیرے بہت پائے جاتے تھے نا، لوگ کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، تو اسے اس کی مثال دی۔ اب چڑیا کی مثال سمجھ لیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کی ظلم کی وجہ سے بٹیرے اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں مر جاتے، وجہ کیا ہے؟ اس نے تو ٹیکس نہیں دینا، بٹیرے اور چڑیا پہ نیب کا بھی ہاتھ نہیں پڑ سکتا، تو وہ کیوں مر رہا ہے؟ اس لیے کہ بارشیں نہیں ہوں گی ظلم کی وجہ سے، جب بارشیں نہیں ہوں گی تو فصلیں نہیں اگیں گی، فصلیں نہیں اگیں گی تو یہ جانور کھائیں گے کہاں سے؟ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا گھر بنائیے اور اللہ سے معافی ہمیشہ مانگتے رہیے کہ اے رب جہاں بہت سی اور کوتاہیاں ہیں اس کو بھی معاف کرو. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے، بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعضاء کو عطیہ کرنا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے صاحب، اور یہ نیکی آپ بعد از مرگ بھی کر سکتے ہیں. وہاں سید محمد عبد الخبیر آزاد صاحب حکومت پنجاب کی جانب سے سب چھوٹ ہے، سب ردی کے ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے قابل ہے. خیر کے جملے سے شر پھیلانا اور نیکی کے معنی برائی کا ہونا، نیکی کے معنی برائی کا ہونا، یہ دھوکے اللہ کے ہاں نہیں چل سکتے. خیر کا جملہ ہے کہ میں آئیے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ پتا اس وقت چلتا ہے جب گاڑی میں بیٹھ گئیں اور پھر باتیں ادھر ادھر کی شروع ہو گئیں. یہ خیر کا جملہ تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور بظاہر نیکی کا کام کرنا اور اس نیکی سے شر لازم آتا ہو کہ ساری رات کیونکہ نوکری کی ہے لہذا فجر اٹھ کے پڑھ لیں گے ابھی سو جاؤ، نفس کے بڑے حقوق بنتے ہیں تم پہ. یہ سب خیر ہے جس کے معانی شر ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ قتل سے بچتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب خلافت قائم ہوئی ہے تو خلافت ہمیشہ اس سے دور رہی کہ خون بہے، خلافت ہمیشہ اس سے دور رہی کہ لوگوں کو قید کیا جائے، مارا جائے، پکڑا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے محتاط تھے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا ایک فرد گم ہو گیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پورا وفد بھیجا اور کہا وہ ہماری مملکت کا ایک شہری تھا، کدھر چلا گیا ہے، مجھے اس کی تلاش. حبشہ بھیجا کہ جاؤ اور اسے لے کے آؤ کہیں سے. غیرت مند حکومتیں ایسے ہی کرتی، حکمرانوں کے مظالم نے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے سے، خدا کا قانون نافذ نہ ہونے سے اتنے برے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جانور پرندوں میں، پرندے جانور اپنے گھونسلوں میں مر رہے ہیں، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی. اور دوسری طرف اس قسم کے فتوے، یہ جن کا نام لکھا ہوا ہے یہ فتویٰ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اتھارٹی بھی ہیں یا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ گورنمنٹ جو کچھ چاہے دستخط کرا لے، بہت سے مل جاتے ہیں ایسے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا تھا ایسے ہی جیسے جو گورنمنٹ کی بلا سوچے سمجھے ہی مارے، یعنی کوئی شرم حیا غیرت نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف حکومت پنجاب ہے. کیا معنی ہے حکومت پنجاب کے؟ یار اللہ اصل ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. الٹے پھرے آئے درے کعبہ اگر وانا ہو، اتنی کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے حکومت پنجاب کی، سب چھوٹ ہے. بچانا چاہیے اپنے آپ کو ایسے فتووں پہ سے بھی اور ایسے فتووں پہ عمل سے بھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ محتاط رہے کیونکہ سب سے زیادہ جنگوں کا دور انہوں نے ہی دیکھا ہے، سب سے زیادہ اپنی خلافت میں مظلوم وہی تھے اور سب سے زیادہ بڑا الزام کفر کا انہی پہ لگا، ان سے پہلے کوئی کافر نہیں کہتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بعض لوگوں نے گرچہ کہا تھا لیکن ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی کافر کہہ سکتا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے مزاج شناس تھے کہ ان کے بعض حکام سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت انہیں سزا دیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے انہیں لوگوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں پر قانون کو نافذ کریں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں یوں انہیں مارنے پکڑنے اور سزا دینے لگوں تو خلافت کا روب لوگوں کے دلوں میں کب قائم ہوگا، اسی چھوٹی موٹی چیزوں سے درگزر کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو وہ 80,000، تو ہر مورخ لکھتا ہے کہ 80,000 افراد کا لشکر تھا، اور 100,000 بھی لکھتے ہیں، 100,000 آدمیوں کو ساتھ لے کر جو شخص چل رہا ہے، اور اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ رہا ہے کہ معاویہ تم خلافت کے اہل نہیں ہو، اور خدا کی قسم تمہارے ساتھ ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے بدر میں شرکت کی ہو، اور جتنے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آج زندہ ہیں سب میرے ساتھ ہیں۔ یہ صاحب ہدایہ اور حنفی فقہا ہر جگہ جو لکھتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے حضرت کی زندگی تک، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صلح تک، اور صلح کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی، بس 12,000 سر پھرے بے وقوف جاہل ان پڑھ، رو الی الجنہ رو الی جنت میں چلیں جنت میں چلیں نعرے لگ رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان میں سے بلاؤ، ان کو دعوت دو جو ان کے سرکردہ افراد ہیں، اور بار بار چیختے تھے، کہتے تھے کہ ان الحکم اللہ للہ، ان الحکم اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں۔ کتنا خیر کا جملہ، ولیعوذ باللہ، اور شر یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کو واضح کیا اور فرمایا کلمۃ حق، سچی بات کہتے ہیں، یراد بہ الباطل، لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے نا وہ سب گندگی ہے، باطل ہے، خراب چیز ہے۔ ہرقوس آیا جو ان کا امیر تھا، اور 3-4 آئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ ان کے لشکر میں سے 8,000 ٹوٹ گئے، 4,000 باقی رہ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نہ لڑو مجھ سے، رب کی قسم ہے تم میں 9 آدمی اس سے زیادہ باقی نہیں رہیں گے، اور میرے 9 آدمی کام آئیں گے اس سے زیادہ نہیں کام آئیں گے۔ اور واقعی یہی ہوا، وہ لڑ پڑے، لڑکے تھے، نوجوان، قرآن پڑھا تھا اور قرآن کو جانتے نہیں تھے، بڑوں کی صحبت میں بیٹھے نہیں تھے، تربیت ہوئی نہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا تم کافر ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کیسے کافر ہوں، ان کا قرآن کہتا ہے، ان کا پڑھو قرآن کہاں کہتا ہے، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ماننا چاہیے، اور تم نے فیصلے کو مانا ہے، ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقرر کیا ہے، اور عمر بن العاص، معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کیا تھا، تم نے کہا کہ دونوں جو مل کے فیصلہ کرتے ہیں مجھے تسلیم ہے، تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، بغاوت کی ہے، اللہ کہتا ہے میری مانو اور تم عمر اور ابو موسیٰ کی مان رہے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے جن لوگوں پر یہ آیات نازل، جس پہ، جس ہستی پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، جن لوگوں کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کبھی کافر نہیں کہا۔ قصہ مختصر یہ کہ لڑائی ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 9 آدمی شہید ہوئے، اور ان میں سے 9 آدمی باقی بچے 4,000 میں، انبار لگ گیا لاشوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنی ایگزیکٹ فگر بتانا یہ کیسے ممکن ہے، 3 ان میں سجستان بھاگ گئے، یمن بھاگ گئے، اور 3 لاپتہ ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لی تمہارا مقابلہ ایسے ہوگا اور اس دن تم حق پہ ہوگے، اور یاد رکھو 9 آدمی ان کے باقی رہیں گے، بس سب مارے جائیں گے، اور تمہارے صرف 9 کام آئیں گے، باقی سب بچ جائیں گے، 80-90,000 میں سے 9 آدمی کام آئے، اور سارے 12,000 کسی کو مار بھی نہیں سکے، 4,000 کسی کو مار بھی نہیں سکے۔ جملے خیر کے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو کچھ نظریہ ہوتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. وتر کی کیا اہمیت ہے, وتر نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے, وتر نماز نازل کب ہوئی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور نماز عطا کی ہے, اور فرمایا وہ تمہارے لیے اتنی اچھی ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کو بھرا ہوا گلہ سرخ اونٹوں کا مل جائے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم رات کو یہ نماز پڑھو. اور پھر آپ نے اس کی تلقین فرمائی اور وتر کی تلقین فرمائی. مورخین کا اس پہ اگرچہ اختلاف ہے لیکن بظاہر یہ ہے کہ 5 ہجری کے بعد وتر لازم ہوئے. خود وتر کی حیثیت کیا ہے, ہمارے حنفی ائمہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے وجوب کے قائل نہیں, اسے سنت موقعہ قرار دیتے ہیں, واجب نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے واجب قرار دیتے ہیں, ضروری قرار دیتے ہیں, اور حتیٰ کہ اس کی قضاء کا بھی حکم دیتے ہیں کہ وتر ایک مستقل نماز ہے جس کی قضاء کی جائے. کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے, تو ایک چارٹ ہم نے ایک مرتبہ لکھا تھا فتوے میں, وہ ہے, کسی وقت آپ وہاں کسی سے لے لیجئے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ 7 طریقوں میں وتر کی صورتیں پڑھا کرتے تھے. مثلا پہلی رکعت میں سب بسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیتے تھے, دوسری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایہا الکافرون پڑھتے تھے, تیسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. یہ عمومی طور پر رہا ہے اور امت میں بھی لوگوں کا اس پہ عمل رہا ہے. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ھو اللہ, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے تھے. اگر خیال رہا تو وہ 7 طریقے جو کچھ بھی ہے وہ آئندہ فوٹو کاپی لے آئیں گے, آپ سے دیکھ لیجیے گا. اگر کوئی جمعرات کو فون کر کے یاد دلا دیں تو ان کی بڑی نیکی ہو. لطیفے کی بات یہ ہے کہ دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے شاہ اسحاق اور یعقوب, یہ دونوں نواسے تھے حضرت کے, بڑے غیرت والے لوگ تھے, بڑی غیرت تھی ان میں. جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے 1803 میں دلی انہوں نے لکھ کے دے دی مغلوں نے. جب لکھ کے دے دی تو اس وقت دلی میں بڑے بڑے نامور اور فضلاء جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اب انگریز لے گئے سارا ہندوستان. انگریزوں نے لڑ کے لیا ہوتا نا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لڑائی میں فتح بھی ہوتی ہے, شکست بھی ہوتی ہے, مسلمان شکست کھا جاتے, مغل ہار جاتے. شرم اور توہین کی بات قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ وہ تاجر آئے تھے اور فوج کو ہرا کر تاجروں نے قبضہ کر لیا. اب بھی تاجر آ رہے ہیں اور جس دن وہ اس ملک کی طاقتوں کو ہرا کر قبضہ کر لیں گے تب اگر کہیں یہ بات اس وقت تک محفوظ رہی تو لوگ سنیں گے اور روئیں. چائنا تجارت کے لیے ہی آ رہا ہے. اس کا انجام کیا ہوا, مغلوں نے حکومت دے دی. پادری ہمیشہ پہلا وفد جو ان کا ہوتا ہے نا, جو آتا ہے وہ واعظ اور نصیحت اور علم کے نام پہ آتا ہے, اور آخری وقت جو ہوتا ہے وہ اس ملک کی چابی لینے آتا ہے. اس لیے 1803 میں دلی گئی اور 1813 میں خط لکھا حکومت برطانیہ نے, اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو خط لکھا کہ علم کو پھیلانے کے لیے ہندوستانی معاشرے میں لوگوں کو تہذیب اور اقدار سکھانے کے لیے آئندہ سے ہم کچھ لوگوں کو بھیجیں گے اساتذہ کو, اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کا کھانا پینا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ذمہ ہے، تاجر اس کو کریں گے۔ 1813 میں جب آنا شروع ہوئے، پھر ہندو اور پھر وہ عیسائی، پہلا وفد جو آیا وہ پادریوں پہ مشتمل تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے استقبال کیا، پادریوں نے اپنا کام شروع کیا، جگہ جگہ ہر محلے چوک گلی میں کھڑے ہوتے تھے، ڈھول پٹتا تھا، مسلمان دیکھنے آتے، ہندو دیکھنے آ رہے ہیں، سکھ دیکھنے آ رہے ہیں، ڈنڈورا پٹ رہا ہے، اور اس سے کھڑے ہو کے ابتدا یہاں سے کی کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس تحریک نے پورے ہندوستان بر عظیم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ 1813 کا قصہ ہے، اور 1813 میں پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، ہندوؤں کے بڑے بڑے خاندان انگریزوں سے ملے۔ جف جو تھا ان کا پادری بڑا سمجھدار تھا، یا آپ نے نام سنا ہوگا رانی مکرجی کا، نہیں سنا ہیں؟ دیکھا بھی ہے، اور گنگولی وہ بھی دیکھا ہے، اور سنجے دت
سارے دیکھے، بات کریں
یہ سارے آگے۔ یہ تینوں بڑے عظیم خاندان، یہ تو ان کے بچے آ کے کن کاموں میں پڑ گئے، جس طرح ہمارے یہاں بارہا کے جو سادات تھے، مغلوں کے اتار چڑھاؤ میں حکومتیں بنانے میں ان کا کردار تھا، ان کا یہ لڑکا علی زیدی کراچی کا یہ کس مصیبت میں آ کے پڑ گیا؟ یہ اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اپنے آبا و اجداد کو بدنام کرتے ہیں۔ اس گنگولی کے پردادا نے، سنجے دت اور مکرجی، ان سب کے بڑوں نے اس وقت دف کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں قائم رہنا ہے، شکر کرو مسلمانوں کے پنجے سے نجات ملی ہے، انگلش پڑھو اور کالجز قائم کرو۔ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ جتنے کالجز انہوں نے قائم کیے، ڈف نے، گنگولی، سنجے وغیرہ، ان سب نے مل کے دستخط کیے کہ کسی مسلمان کو داخلہ نہیں ملے گا، مسلمان محروم رہ گئے۔ ان کی ساری دولت خرچ ہوتی رہی طوائفوں پہ، ان کی ساری دولت خرچ ہوتی رہی مقدموں پہ، انہوں نے کیا کیا، ان نسلوں میں تھا کیا؟ اور جن میں غیرت تھی نا حقیقی معنی میں، انہوں نے کہا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے بعد رہنا، ایک تو یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں، 1857 کی جنگ آزادی یہی تھی، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں، ورنہ اللہ پوچھے گا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ فیما کنتم، ہمارے فرشتے ان کی روح نکالتے ہوئے ماریں گے ان کے تھپڑ اور پشت پہ کوڑے پڑیں گے، اور کہیں گے فیما کنتم، کس نظام کے تحت تم جیتے رہے؟ ہم میں سے ایک ایک فرد اس بات کا ذمہ دار ہے، اللہ دادے اور معاف کرے، ہمیں مرتے وقت جو کوڑے پڑیں گے نا کہ تم کس نظام میں زندگی گزار کے آئے ہو۔ اللہ نے فرمایا فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو ڈرایا، فاطعوا، انہوں نے ڈر کے فرعون کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بڑی گناہگار قوم تھی، اٹھ نہیں سکی۔ اللہ نے فرعون کو اس موقع پہ کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا فرعون کے خوف سے قوم دب گئی، کیوں دبی گئی؟ یہ ہم لوگ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم میں سے وہ جن میں شعور ہے، جن میں شعور ہی نہیں ہے، ان کے تو کہنے ہی کیا۔ وہ تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ موت کے وقت کہیں گے کہ کنا مستضعفین، ہم بڑے کمزور تھے، رشتے اور ماریں گے اور کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، کیوں اس نظام میں زندہ رہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، جو روح جب نکلے گی تو پیش آئے گا، اور خدا پوچھے گا، اس کے فرشتے پوچھیں گے اور ماریں گے بھی۔ یہ لوگ جانتے تھے، انہوں نے کہا میاں اس نظام میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ اگر انگریزوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے، چلو ہجرت کرتے ہیں۔ شاہ یعقوب صاحب اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. یہ جو رکن یمانی سے پہلے جو کونا آتا ہے، رکن عراقی ہے غالباً، یا رکن شامی ہے، اس کی طرف حضرت رحمت اللہ آ جا کے رہے تھے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کے اولاد کوئی ملے کسی علمی سلسلے میں، حجت اللہ البالغہ کے ایک نسخے کی تلاش تھی کہ شاید ان کے اولاد میں محفوظ ہو، مگر وہ ملے نہیں. لوگ اس کے صفحات حجت اللہ کے جو حضرت پڑھاتے تھے، وہ مکہ مکرمہ کی لائبریری میں 80-85 صفحات اب تک محفوظ ہیں. وہ ہجرت کر کے چھوڑ گئے، انہوں نے کہا ہم انگریزوں کے نظام کے تحت نہیں رہ سکتے، لڑ نہیں سکتے، چلو چھوٹ چھوٹ. شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ حضرت کے نواسے ہی تھے. وتر کی نماز میں مسئلہ یہ آیا کہ ایک آدمی ان سے بہت شکایت کرتا تھا کہ حضرت دانتوں میں بہت تکلیف رہتی ہے. تو ایک دن فرمایا کہ اگر وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھو، دوسری میں تبت یدا، اور تیسری میں قل ھو اللہ، تو دانتوں میں تکلیف نہیں ہوگی. بڈھا کہتا تھا حضرت کے کہنے کے بعد یہی پڑھتا رہا اور کبھی دانتوں کی تکلیف نہیں ہوئی. ایک لطیفے یا چٹکلے کی بات ہے، لیکن دانتوں کا علاج کرانا چاہیے سیدھی طرح ہمارے زمانے میں، اور سنت کے مطابق وتر پڑھنے چاہیے. نہیں بھائی، آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھیا. فیملی میں خاتون ہیں جو یتیم بھی ہیں اور متعلقہ بھی. یتیمی تو ختم ہو گئی نا، کیونکہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا. عربوں کے ہاں جو رسم اور رواج اور ریت ہے، شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے کہ جانوروں میں جب ماں مر جائے تو وہ یتیم ہو جاتے ہیں، اور انسانوں میں باپ مرنے سے یتیم ہوتے ہیں، لیکن بلوغت یتیمی کو ختم کر دیتی ہے. بالغ ہو جانا بچے کا یتیم ہونے کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے حنفی فقہا کے نزدیک 9 سال کم سے کم عمر ہوتی ہے بلوغت کی، اور 12 سال زیادہ سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، اور جب لڑکا اپنی قوت کو پہنچے تو اب مال اس کے حوالے کرو. بچہ چھوٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے چچاؤں کو، ماموؤں کو، جو بھی اس کے وارث ہیں، کہ اس بچے کو تجارت میں لگاؤ کسی چیز میں، یہاں تک کہ تمہیں احساس ہونے لگے کہ یہ بچہ اب دکان پہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے، بزنس کے قابل ہو گیا ہے، کسی چیز کا اب سودا نفع نقصان سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادفعوا الیہم اموالہم، تو مال ان کے سپرد کر دو. اور فرمایا جب بچہ جب اپنی طاقت کو پہنچے، تو حنفی فقہا کہتے ہیں کہ 12 سال اس کے بالغ ہونے کی شرط ہے. اور فرض کر لو کہ 12 سال کا بچہ بالغ ہو گیا اور اس کی ساتھی شادی ہو گئی، تو 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت ہے پریگنینسی، 12.5 سال ہو گئے. اور پھر وہی یہ کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 25 سال کا ہوگا تو دادا بن جائے گا. تو کہتے ہیں 25 سال کی عمر میں اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے. اس لیے والد کے انتقال کے بعد خاتون، مرد اور عورت کوئی بھی جب بالغ ہوگا بچہ یا بچی، تو یتیمی ختم ہو جائے. اور طلاق ہوئی ہے تو یقینی طور پہ وہ یتیم نہیں رہے. ان کے پاس زیور ہے، انہوں نے اپنی 3 سالہ بچی کے مستقل اخراجات کی نیت سے رکھا ہوا ہے، کوئی اور ذریعہ آمدنی فی الحال نہیں ہے. یہ ذریعہ آمدنی ان کے پاس فی الحال نہیں ہے نا، یہ چیز ہے جو ان کو مستحق ٹھہراتی ہے زکات. قطعاً نام نہ لیجئے زکات کا، بالکل انہیں احساس ہی نہ ہونے دیجئے کہ آپ زکات دے رہے ہیں. بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی رقم زکات کی مثلاً جمع کر لیتے ہیں تو 1 لاکھ بن جاتی ہے. بہن کو بتا دیجئے کہ ہر مہینے ہم آپ کو 12,000 دیتے رہیں گے، ہر مہینے ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے رہیں گے، آپ بہن آپ گزارا کیجیے. اب اس پہ آپ پر اعتراض ہوگا کہ لڑکی کے پاس چونکہ زیور ہے، زیور وہ بیچے اور پہلے اپنے اخراجات کو پورا کرے، تو آپ زیورات اس کے بکوا دیں، اس کو کوئی مشکل وقت میں کبھی پیسے کی ضرورت پیش آ گئی تو بیچاری اور بے حال ہو جائے گی، یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر آپ عام طور پہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ پہلے اس کا زیور ختم کرو پھر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہوگی. ایسے نہیں ہے، اگر اپنی بچی کے نام زیور کر چکی ہے تو بچی جب بڑی ہوگی تو پھر اس پہ زکوٰۃ آ جائے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیزیں کسی انسان کی معیشت کا سہارا ہو سکتی ہیں اور اسے بیچ نہیں سکتا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی کا پلازا ہے، 15 کروڑ 20 کروڑ کا پلازا کھڑا ہے، اس آدمی کے ذاتی اخراجات اتنے ہیں کہ پلازا سے آنے والی رقم 5 لاکھ، اس کے اخراجات 5.5 لاکھ ہیں، تو 50,000 روپیہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اب کوئی اس طرح کا ہو دین نافذ کرنے والا خارجی وہابی جو ذہن میں دماغ میں تشدد بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی دکانیں ہیں بیچو نا ایک کو، پھر کام کرو اس کو بھی بیچو اس کو بھی بیچو، وہ بیچارہ اصل سرمایے سے بھی جاتا رہے گا اور نسلیں برباد ہو جائیں گی. امام محمد رحمت اللہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا ذریعہ معاش ہے ہم اس کو بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، البتہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ہم بہن بھائی ماہانہ کچھ رقم زکوٰۃ کی نیت سے انہیں دیتے ہیں، بالکل آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہی، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، وابدأ بمن تعول، ان لوگوں سے خرچ کی آغاز کرو جن کی ذمہ داری تم پر ہے. بہت بڑی نیکی آپ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا زینب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب تمہیں ملے. بہت بڑی نیکی ہے، کرتے رہیے، لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کہ بہن کو کبھی احساس نہ ہو کہ آپ ایسے کر رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں. بس ٹھیک ہے بہن بھائی ہیں، پردہ رکھیے، کام چلائیے، اور زکوٰۃ جب ہو گئی ہے تب دوبارہ کیوں دینی. بہت مسالک سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں فاضل کرام اور علماء کرام سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتا ہوں. کیا میرا یہ طرز عمل اللہ کے قرب اور ثواب کا سبب بنے گا؟ کیوں نہیں یار، کیسی بات کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مرزقنی حبا کا، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، وہ حبا میں یو حبو کا، اور اللہ ان کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت یہ کوئی چھوٹا سا سودا نہیں ہے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہونا، ایک ہوتی ہے جھولی دامن، ایک ہوتا ہے جھول جس میں بہت سا بھوسا بھر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو مجھ سے محبت ہونا، وہ مصیبتوں اور آفتوں اور تکالیف اور پریشانیوں کے لیے پھر ایک جھول تیار کر لے، ساری زندگی مراد یہ تھی کہ پریشان رہے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قربانی فرض ہی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. ہمارے زمانے میں امیر ہونا گناہ ہے، اس پہ اللہ کیا پوچھ ہوگی، ایسا گناہ ہے. ذرا احساس نہیں ہوتا کہ معاشرے میں غربت کتنی بڑھتی چلی جا رہی، جوان بچیاں بھیک مانگ رہی ہیں اور لوگ انہیں مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ذرا خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے پہ کیا گزر رہی ہے، اور ہمیں ذرا خیال نہیں ہوتا کہ کتنی ہی امنگیں آرزوئیں قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے اور اس کے سینے میں تسلی ڈال دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے نا اسے تو سارا اٹھا کے خرچ کر دینا ہے. آپ نے فرمایا تھا بار بار کہا کہ الا بما ارسدہ الدین، لوگوں میں کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا، بس قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پیسے رکھ لوں تو رکھ لوں، ورنہ میں کبھی کچھ نہیں رکھتا، کبھی کچھ نہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے کہا مجھے مسلمان کر لیں. فرمایا ٹھیک ہے, کلمہ وغیرہ پڑھا سب چیزیں, اور پھر میں نے کہا مجھے کوئی تحفہ دے دیں یادگار کے طور پہ کہ میرے اسلام قبول کرنے کے دن آپ نے مجھے یہ دیا تھا. تو مجھے اٹھ کے لے چلے چل پڑے, اور چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے اور کہا یہ بکریاں دیکھ رہے ہو یہ تم یہ جو چل رہی ہیں؟ میں نے کہا جی. فرمایا یہ بھی مجھے کوئی دے گیا ہے سارا غلہ, یہ لے لو. تو کہتے ہیں میں نے جا کر گنی تو 2000 سے زیادہ بکریاں تھیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دینا, پھر اسے فقر کا خوف نہیں رہتا, فاقہ نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کبھی دیکھنی ہو نا تو یہ جو سلطنت نیم شب ہے نا, اگر وہ نہ کہتے کہ شہنشاہ نہ کرو تو ان دیار کے شہنشاہ ہیں, وہ تو اتنے سخی ہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کسی ہستی. اس لیے جو اللہ مرزق نے حبا کا وہ حبا میں ہی حبا, اللہ ان کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں کسی کو عالم دین بنانا, پہلے دن اس بچے کو سکھا دینا ہے کہ بیٹے تمہارا کیریئر بالکل برباد ہے, ساری زندگی مصیبت میں مبتلا رہو گے, سارا وقت ایسے گزارنا ہے کہ روٹی کی بھی فکر ہوگی اور ادھر بھی فکر ہوگی, غیر ممکن ہے شادی بھی نہ کر سکو. یہ جو صدیاں گزر رہی ہیں نا, یہ صدیاں ایک دو سال نہیں, 10-20 سال نہیں, پچھلی 3 صدیوں سے انگریزوں نے جس دن یہ طے کر دیا تھا کہ فارسی اور عربی پڑھے لکھے کو ہمارے دفاتر میں نوکری نہیں ملے گی, برہمن سنسکرت پڑھیں بنارس اور دیوبند میں عربی پڑھیں اور فارسی پڑھیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم ان مدارس کو مدد دیں گے مگر سرکاری نوکریوں کے دروازے ان پہ بند ہیں. ٹھیک ہے, جملہ چند دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ مدارس کی مدد کرے گی, بالکل انہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی, اور ساتھ ہی یہ کہ جو کچھ سرکاری دفتروں میں ہو رہا ہے اس کے یہ اہلکار بھی نہیں بن سکتے. یہ وہی پالیسی ہے جو انگریزوں کی تھی. تو جو آدمی ان حالات میں اپنے جان کی, اپنے نفس کی, اپنے مال کی, اپنی ازدواجی زندگی کی, اپنی عزت کی قربانی دے کے کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرے ساتھ ہوں, مجھے کہیں نہیں جانا, میں آپ کے ساتھ ہوں بس, میں نے جو وراثت اپنے اساتذہ سے لی ہے اسے منتقل کر کے جانا ہے, میرے بعد پوری دنیا کافر ہو مسلم مجھے کوئی غرض نہیں ہے, میں آپ کے راہ نہیں چھوڑوں گا. اس شخص کی قربانی تھوڑی سی ہے, خدا اسے نہیں نوازے گا تو کسے نوازے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کہیں گے اس آدمی کا یہ اجر لکھو, وہ کہے گا اے پروردگار اس سے تو نیکی نہیں کی. کمال کا جملہ ارشاد فرمایا, اللہ خود با کمال ہے, کمال ہی کی بات کرنی ہے نا اس نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا, ترکت ہو اجلی میری شرم کی وجہ سے نہیں کر رہا, اس کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ میری حیا کی ہے, میری شرم کی ہے, لکھو ہم اسے اتنا کچھ دیں گے. وہ تو ایسی غیور ذات ہے, اس لیے بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اللہ کے نیک بندوں سے محبت اگر ان کے ساتھ کر دے تو تھوڑی بات ہے, حشر ان کے ساتھ ہو جائے, قبر کہیں ان کے ساتھ بن جائے, ان کی دعاؤں میں کہیں شامل ہو جائے, دین کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے. ایسے ہی تو نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں ابو بکر اور ایک دن اور ایک رات دے دیں, ایک دن جو ہجرت کا تھا اور ایک رات جو غار ثور کی تھی, فرماتے تھے سب کچھ لے لیں اور ابو بکر مجھے دے دیں میں تیار. معاوی برحمان سیوہاروی جب تقسیم ہوئی ہے 1947 میں, تو مولانا اور تو کسی کی کیا شہادت دیں, اندرا کی سوانح پڑھیے, اندرا گاندھی کی, دا ٹروتھ. مگر ہم پڑھیں کیوں؟ سیاست تو گپوں میں بھی ہو جاتی. ٹروتھ میں اس نے لکھا ہے یہ کہ ہم شام کو ینگ ورکرز کام کر کے آتے تھے اور باپو کے سامنے رپورٹ دیتے تھے گاندھی جی کو، اور باپو ایک دن بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیشہ آ کر یہ رپورٹ دیتی ہو کہ اتنے ہندو بچائے، اتنے محلے بچائے، اتنے محلے بچائے، مسلمانوں کا نہیں بتاتی کہ کیا ہوا ہے، وہ آباد نہیں ہے یہاں، وہ آبادی نہیں ہے. اور پھر گاندھی جی کہنے لگے کہ تم سب اپنی باتوں میں جھوٹ کو شامل کرتے ہو، میں صرف ایک آدمی پر اعتبار کر سکتا ہوں اور وہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کرائے کے گھر سے ان کا جنازہ نکلا، پارلیمنٹیرین رہے انڈیا کے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹیرین ہونے کے باوجود کوئی ایسی کرو فر نہیں ہو سکی، گاڑی غالباً نہیں خرید سکے، رکشے پہ جاتے. مولانا حفظ الرحمان نے وہ جتنے دن تھے دلی میں گزارنے کے خون اور آگ میں کھیلتے رہے، اور آ کر شام کو کہتے تھے کہ یہ ہوا ہے بابو، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ان کی رپورٹ پر اعتبار کرتے تھے. الجھ گیا دماغ بہت چیزوں میں، اب کیا بیان کریں، کیا اصل بات تھی یاد ہے؟ ہاں نہیں نہیں آ گئی بات ہمارے ذہن میں، ہمیں بہت چیزیں ایک دم سے حملہ ہو گیا. جیسے ابوالکلام آزاد کے جنازے میں تو نہرو پہلی صف میں کھڑے تھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، پھر اور بات آ گئی، چھوڑو. قرآن پاک گھر گھر جا کر پڑھانا اور اس کو مستقل ذریعہ معاش بنا لینا جائز. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے اتنا کام کیا، اتنے ہندوؤں کو بچایا، اتنے مسلمانوں کو بچایا. فرماتے تھے کاش مسلمان جو گاڑیاں چھوڑ چھوڑ کے یہ لیگ والے دلی اسٹیشن سے لاہور جا رہے ہیں، کاش یہ ہمیں دے جاتے، کاش ہمارے ورکرز کو ہمیں کہہ جاتے کہ یہ تمہاری ہے تو ان چیزوں کا خریدنا بیچنا جائز ہو جاتا، اب تو یہ لاوارث کا مال ہے، مولوی جانے اور مال جانے، ہم نہیں اس پہ ہاتھ رکھتے. ہمارے حضرت کہتے ہیں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ سے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری تم اتنی تعظیم اور عزت مجھے دیتے ہو اور اتنا زیادہ خیال کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو میں تمہارا پیر اور مرشد ہوں اور سب کچھ، میری ساری زندگی کی عبادت حفظ الرحمان کا ایک دن دلی کا 14 اگست کا اس پہ قربان. فرماتے اسے اتنے لوگوں کو بچایا ہے، اتنے انسانوں کی خدمت کیا ہے، ہندو سکھ مسلمان سب کو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور ایک دن مجھے دے. یہ انسانیت ہے، یہ جینا ہے، زندگی ہے. مذہب کی بنیاد پہ کب سے تفریق شروع ہوئی ہے انسانوں میں؟ قرآن پاک کی گھر گھر جا کر پڑھانا اور مستقل ذریعہ معاش بنا لینا یہ بالکل جائز ہے بھائی، کوئی عرج نہیں، ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ جو تھوڑا بہت پیسہ اور آمدن مل جاتی ہے نا، گھر چل جاتے ہیں، بس چلنے دیں. بائک اور گاڑی پر اکثر مصروف سفر رہتے ہیں، عمل دعا تجویز فرما دیں جس سے سفر و حضر میں خیر ہو. خیر وہ دعائیں کافی نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کیوں اس کے علاوہ کوئی دعا آپ چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ جی سخر لنا ہذا، یہی پڑھتے تھے نا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور چیزیں بھی آئی ہیں. دیکھو بھائی، جہاں تک مشائخ کے اوراد وظائف کا تعلق ہے میں اس سے انکار نہیں، ہم بار بار کہتے ہیں سر آنکھوں پہ، لیکن جہاں بات آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتا دیا ہے، بس سب غائب، ہم پھر کسی کو کچھ نہیں بتا، ہم کہتے ہیں یہی پڑھو، حضرت نے یہ فرمایا. ان سے زیادہ اچھا اللہ کی راہ بتانے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اچھا وظیفہ بتانے والا کوئی نہیں، بس یہی پڑھو جو حدیث میں آیا اور جو سنت میں آیا.